نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز علماء کرام اور خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی یہ نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، اور کائنات ہست و بود کی اس سب سے عظیم رحمت کے ساتھ ہمیں نواز دی. اور شکر ہے اس ذات پاک کا جس نے اس سال بھی اپنی توفیق خاص سے اپنے محبوب مکرم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میلاد پاک کی خوشیاں منانے کی اور اس کے جشن اور اس کی عید میں شرکت کرنے کی ہمیں پھر توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کا شکر ہے کہ موسم کی خرابی اور موسلادھار بارشوں کے باوجود مینار پاکستان پر عظیم الشان مرکزی محفل میلاد منعقد ہوئی، جو اپنی جگہ پاکستان کے اندر ایک تاریخ بن گئی ہے الحمدللہ تعالی. اور آپ سارے احباب کے جوش و جذبے اور ایمانی ولولے کی میں قدر کرتا ہوں، اور وہ ہزار ہا افراد جو ملک کے طول و عرض سے قافلہ در قافلہ آئے اور جنہوں نے اس عظیم محفل کو رونق دی. رونق تو اصل میلاد والے کی تھی، مگر جو لوگ اس رونق میں شریک ہوئے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے اور اجور سے آپ سب کی چھوڑیاں پر دیں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے ابھی کراچی کے احباب محفل میلاد مرکزی کرنے کے بعد واپس نہیں گئے، تشریف فرما ہیں. حیدرآباد کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، سندھ سے احباب بیٹھے ہوئے ابھی دیکھ رہا ہوں، اور صوبہ سرحد سے اور بلوچستان سے، آزاد کشمیر سے، اور کئی دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے احباب، بیرون ملک یورپین ملکوں سے اور اسکینڈینیوین ملکوں سے اور عرب ملکوں سے آئے ہوئے احباب بھی الحمدللہ ابھی تک اس جمعہ کے لیے موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر، آپ جہاں بھی ہوں، اپنی بے پایاں رحمتوں کی بارش فرماتا رہے. الحمدللہ میری اور آپ کی ملاقات بھی کم و بیش پونے دو ماہ کے بعد ہوئی ہے میلاد پاک کے موقع پر، اور آج یہ جمعہ جو ہے غالباً دو مہینوں کے بعد میسر آ رہا ہے آپ کے ساتھ پڑھنے کا اور آپ سے ہم کلام ہونے کا. اور اس کے بعد بھی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے اگلا جمعہ میرا کہاں ہے، شاید اگلا جمعہ میرا کراچی میں ہے، اس سے پہلے کوئٹہ کے. اب چاروں جو کیپیٹلز ہیں صوبائی دارالحکومت کے، کوئٹہ، کراچی، پھر اس کے بعد پشاور، اور پھر آخری پنڈی اسلام آباد میں لیاقت باغ میں محفل میلاد ہوں گی. تو چاروں کیپیٹلز پر محفل میلاد منعقد ہوں گی، اور 24 تاریخ کو پشاور کی آخری محفل میلاد کر کے پنڈی لیاقت باغ کے بعد پشاور کی، 25 کو غالباً، اور 24 کو لیاقت باغ میں پنڈی لیاقت باغ میں، اور 25 کو پشاور کی محفل میلاد، اور 26 کو صبح کی فلائٹ پر میں پھر تاشکند روانہ ہو جاؤں گا. جو رشین اسٹیٹس ہیں تاشکند، سمرقند، بخارا، الماتا کے دورے پر. دراصل 2 سال سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو روس کی ریاستیں آزاد ہوئیں، 9 مسلم ریاستیں، وہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں جنہیں 75 برس سے کمیونزم اور کفر کے شکنجوں میں رکھا گیا. تو وہاں ان ریاستوں کا دورہ کیا جائے اور جائزہ لیا جائے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے دین کے فروغ اور ان کی نسلوں کے ایمان کے بچاؤ کے لیے کیا ٹوٹی پھوٹی خدمت بجا لا سکتے ہیں. پچھلے سال ارادہ تھا مگر مصروفیات کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا. الحمدللہ اس سال کم و بیش تمام ضروری ریاستوں میں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں اگست ستمبر اور اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی دو بار وزٹ کرنے سے دورہ مکمل ہو جائے. آج کا خطاب یہ خطاب اور تقریر نہیں ہے, میری طبیعت ابھی کچھ بہتر نہیں ہوئی, کچھ جسم میں کچھ گلے میں تکلیف سی ہے. میں گفتگو کے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کے مبارک مہینے ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے آپ کی سیرت طیبہ کا بیان شروع کرتا ہوں. اگلے بات جمعے تو شاید میں یہاں نہیں ہوں گا, مگر محمد رمضان قادری کو میں یہ تلقین کر دوں گا کہ وہ اس مضمون کو, یہ جو میری اپنی کتاب ہے, آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ یہ لے کر اس کا مطالعہ کر سکیں. یہ کتاب ہے نور الابصار بذکر النبی المختار. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے فضائل خصائل اور شمائل کے انتہائی مختصر اور آسان اور سلیس بیان پر مشتمل ہے. چھوٹی سی کتاب ہے مگر سیرت پاک کے آسان اور سلیس انداز میں یہ کتاب ایک منفرد اہمیت اور حیثیت رکھتی. میں آپ سب کو یہ تلقین کروں گا کہ آپ میں سے ہر شخص, چھوٹی سی کتاب ہے ویسے تو, جو ہمارا تربیتی نصاب کی جلد دوم ہے اس میں یہ شامل ہے, آپ سب کے پاس اسلامی تربیتی نصاب کی دونوں جلدیں, اول اور دوم جلدیں ہونی چاہیے مطالعہ کے لیے. جلدوں کا یہ حصہ ہے مگر الگ, دو تین سال سے یہ الگ کتاب سیرت پاک کے مختصر چھپی ہوئی. آپ سفر حضر میں کہیں جاتے ہوئے بھی اسے اپنے بریف کیس میں رکھیں, اور اگر دن کو فرصت نہ ملے تو کم سے کم رات کو سونے سے قبل اس کے دو چار صفحے پڑھ کے سویا کریں. یہ اس کے فیوز اور برکات حضور اسلام کی سیرت طیبہ کے بیان سے کتنے ملیں گے اس کا اندازہ آپ کو تنہائی میں مسلسل پڑھنے سے ہی ہوگا, سننے سے نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالی اس کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا خاص فیض اور اس کے خاص انوار و تجلیات اور اس کی خاص برکات میں سے آپ کو حصہ نصیب ہوگا, مگر تخلیہ میں, تنہائی میں, رات کو یا صبح تنہائی میں بیٹھ کر چند صفحات بڑی انہماک سے پڑھنے کے لیے. میں نے اس کتاب کا نام سیرت و فضائل نبوی رکھا تھا. یہ کتاب بھی میں نے اپنے 40 روزہ خلوت میں مرتب کی تھی 1990 کے اختتام پر یا 91 کے شروع میں, جو 40 روزہ خلوت کی تھی اس وقت یہ کتاب, اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں میں نے تصوف پر کتب, حسن اعمال, حسن احوال, حسن اخلاق, تذکرے اور صحبتیں اور قرآن مجید کے 5 پارے, یہ سارا کام خلوت کے زمانے میں ہوا. جب آدمی آپ سے کٹ جاتا ہے تو بہت کام ہو جاتا ہے, جب آپ کے ساتھ واپس پلٹ کے آ جاتا ہے تو اگر آپ ہی کے کام ہوتے رہتے ہیں دوسرا کام نہیں ہو سکتا, آپ ہی کے کام ہوتے رہتے ہیں. تو زمانے میں کتاب لکھی تو میں نے اس کا نام رکھا سیرت و فضائل نبوی. یہ بات آج آپ کو بتا رہا ہوں, قریبی احباب کو معلوم ہے, آپ سے ذکر نہیں کیا, آج بتا رہا ہوں سیرت و فضائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کتاب اس نام سے چھپ گئی, پہلا ایڈیشن اسی نام سے چھپا. پھر میں عمرے کے لیے گیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں مدینہ طیبہ حاضری کے لیے گیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس سے یہ جو نام ہے نور الابصار بذکر النبی المختار, یہ نام آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آتا ہوا. حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین سے جب یہ نام نصیب ہوا تو نام کے عطا ہونے پر میرا دل خوش ہوا کہ کتاب نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت پائی. اس قبولیت کی بھی برکتیں ہیں جو اس کے ذریعے آپ کو ملیں گی. اس لیے میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا سبق ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ویسے تو سیرت کی بڑی کتابیں آ رہی ہیں, اب 3 جلدیں الحمدللہ چھپ کے آ گئی ہیں ہماری سیرت الرسول کی. کتنی؟ پہلی مقدمہ, پھر جلد اول, پھر اس کے بعد تیسری جلد. وہ اول دوم ہو گئی, مقدمہ جلد اول ہو گیا, جلد سوم, 3 جلدیں آ گئی, اور وہ انشاءاللہ 8 سے 10 جلدیں بن جائیں گی سیرت پاک پر ذخیر. ان کی اپنی اہمیت ہے علمی فکری, مگر اس چھوٹی سی کتاب کی اپنی اہمیت ہے روحانی اعتبار سے, خاص ذوق کی حامل. اس کو آپ کثرت سے پڑھیں, ہمیشہ معمول رکھیں اس کتاب. میں خود اس کتاب میں سے ایک باب کا بیان آپ کو گفتگو کے انداز میں سنانا چاہتا ہوں, اور میں محمد رمضان قادری صاحب کو یہ پیغام دے دوں کہ وہ اگلے کئی جمعے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اور میلاد پاک کی مناسبت سے اس کتاب کے ابواب کا بیان جاری رکھیں. آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان حضور علیہ السلام کے خصائص مبارکہ ہے. دیکھیے, حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے ہوئے ذکر پاک کے کئی پہلو بنتے ہیں. کیا؟ کئی پہلو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے بنتے ہیں. ایک پہلو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کا بنتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں فضائل نبوی. فضائل میں حضور علیہ السلام کے معجزات آتے ہیں, آپ کے تصرفات آتے ہیں, آپ کے کمالات آتے ہیں, آپ کی روحانی عظمت و رفعت کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو آتے ہیں. قرآن مجید میں بیان ہوئے, یا حدیث پاک سے بیان ہوئے, یا صحابہ کرام نے بیان کیے, جن سے حضور علیہ السلام کی شان اقدس کیا بڑا اونچا ہونا, بڑا نمایاں ہونا, ساری کائنات, ساری خلق, جمیع انبیاء و رسل سے اونچا آپ کے مقام و مرتبہ کا ہونا معلوم ہوتا ہے, تو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کے ان پہلوؤں کا بیان فضائل کے باب میں آتا ہے. تو جب حضور علیہ السلام کے فضائل کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فضائل کے تذکرے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی عظمت اور آپ کی رفعت اور آپ کی سطوت اور آپ کی علو مرتبت کا جب تصور ذہنوں میں اترتا ہے تو اس سے دلوں میں ادب آ جاتا ہے. دل حضور علیہ السلام کے ادب سے, تعظیم سے اور تکریم سے لبریز ہو جاتے ہیں, اور باطن کی فضا آپ کے ادب ادب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور ہو جاتی ہے. اور حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم اور توقیر نصیب ہو جائے تو یہ ایمان کا اصل ہے. یہ بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر مبارک جس بھی انداز سے کیا جائے اور آپ کے ذکر اقدس کے جس بھی گوشے کو اجاگر کیا جائے, ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ہر پہلو اور ہر ہر گوشہ اور اس کا ہر ہر زاویہ برکتوں, سعادتوں کا باعث اور ایمان کی تقویت اور دین میں خیر کا باعث. یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری تنگ نظری کی وجہ سے امت میں جیسے دین کے بارے میں ہم نے اپنے تصورات کو مختلف ٹکڑوں اور مختلف دھڑوں اور مختلف اکائیوں میں بانٹ دیا ہے, اور مسلکی اور فرقہ وارانہ گروہ بندیوں کے باعث ہمارے زاویہ نگاہ ہر چیز کی نسبت اتنے مختلف ہو گئے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند آ گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی دین ہے اور یہی حق ہے, اور جو حصہ دوسروں کے پاس ہے وہ غلط ہے معاذ اللہ, یا گمراہی ہے, یا معاذ اللہ غیر ضروری ہے. یہ انتہا پسندی کا رجحان امت کے طبقات میں اتنا بری طرح آ گیا ہے کہ نتیجتاً ایک طبقے کے علماء کو سننے والے لوگ, ایک طبقہ و مسلک کے علماء کو سننے والے لوگ ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے دین کی تعلیمات کے کچھ پہلو سنتے رہتے ہیں, چند خاص پہلو سنتے رہتے ہیں مسلسل. اگر وہ قرآن کا بیان سنیں گے تو قرآن میں سے بھی گنی چنی آیتوں کو بیان ہوگا. کیا گنی چنی آیتیں ہوگا تو ہوگا تو وہ قرآن ہی، مگر وہ آیتیں بیان کی جائیں گی جو ان کے بیان کیے جانے والے حصہ دین سے متعلق ہیں، اور دین کے اور حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے اور آپ کی عظمت اور علو مرتبت کے وہ پہلو جنہیں وہ اجاگر نہیں کرنا چاہتے یا جو ان کے ذہنوں میں اجاگر نہیں ہو سکے، وہ آیتیں اور وہ حدیثیں جو ان موضوعات کو بیان کرنے والی ہیں وہ ان کے بیان میں بھی داخل نہیں ہوں گی. ان کے بیان میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں پاکستان کے اندر بھی اور باہر مختلف لوگوں کے اجتماع یا سوال و جواب کے سیشن ہوتے ہیں، کئی احادیث بیان کرتا ہوں بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے احادیث بیان کرتا ہوں، اور لوگ سنتے ہیں اور کئی اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ محو حیرت ہو جاتے ہیں کہ کیا یہ بخاری میں ہے، کیا یہ مسلم میں، کیا یہ ترمذی میں ہے، کہاں ہے؟ ان کو حدیث پاک دکھاتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہمارے مولانا صاحب ہیں یہ، جو ہمارے شیخ ہیں، جو ہمارے عالم ہیں، جن کے ذریعے ہمیں دین کی تعلیم اور سبق مل رہا ہے، ہمیں تو 10-15 یا 20 سال گزر گئے، زندگی گزر گئے، انہوں نے تو ہمیں ساری بخاری سنا دی ہے اور ساری مسلم شریف سنا دی اور سارا قرآن سنا دیا، مگر یہ حدیثیں تو آج تک ہمیں نہ انہوں نے سنائی ہیں نہ پڑھی. میں کہتا ہوں کہ میں نے تو نہیں ڈال دی ہیں یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف، یہ تو شروع سے چلی آ رہی ہیں. اگر آپ کے مولوی صاحب آپ کو یہ حدیثیں نہ بتائیں اور اب آپ نے دیکھ لی ہیں تو اب سوچنا پڑ جائے گا آپ کو، اور آپ کو دیانتداری سے سوچنا ہوگا کہ یہ تقسیم حدیثوں کی کیوں کی گئی ہے. ذاتی پسند اور ناپسند کو، ذاتی زاویہ نگاہ کو، ذاتی نقطہ نظر کو قرآن پر حاوی کر دیا گیا ہے، حدیث اور سنت نبوی پر حاوی کر دیا گیا ہے، اور دین کی تعلیمات پر حاوی کر دیا گیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو اس مسجد میں آتا ہے وہ اپنے خطیب صاحب کو چونکہ سنتا ہے، وہ ساری عمر ایک مخصوص دائرے میں بند رہتا ہے. جو دوسری مسجد میں جاتا ہے وہ ایک دوسرے مخصوص دائرے میں بند رہتا ہے، تیسرا تیسرے مخصوص دائرے میں بند رہتا ہے، اور دین کل کا تصور کسی کے سامنے اجاگر ہو کے نہیں آتا. دین کل کا الحمدللہ تعالی یہ اعزاز بھی اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے تحریک منہاج القرآن کو عطا کیا ہے کہ یہاں سے صرف دین کے کسی ایک جز کی نہیں بلکہ ہمیشہ دین کے کل کا پرچار ہوا. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ بات اس لیے سمجھا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ کے ذکر اقدس کا بیان بھی اسی طرح اکائیوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. لہذا جو لوگ ایک خاص مفکر یا کسی خاص عالم یا کسی خاص تنظیم اور جماعت کے سربراہ کے پیروکار ہیں یا کسی خاص مکتب فکر اور مسلک کے پیروکار ہیں، تو ان کے نزدیک جو کچھ انہیں بتایا گیا ہے وہی مغز دین اور روح دین اور اصل دین، اور اس کے علاوہ جو دوسرے علماء قرآن اور حدیث سے بتا رہے ہیں، معاذ اللہ، یا تو ان کو تصور یہ دے دیا گیا کہ وہ موضوع ہے من گھڑت ہے غلط ہے، یا دین میں اتنا ضروری نہیں جتنا میں بتا رہا ہوں. دراصل یہ تصوری فرقہ پرستی کی بنیاد ہے معاشرے کے اندر. اس تنگ دائرے سے نکلنا ہے. میں نے اس لیے آج ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مختلف گوشوں کا چاہا کہ اجمالی تذکرہ کروں، اور مراد یہ ہے کہ جس گوشے کا بھی ذکر کیا جائے اسی میں خیر ہے، اور کوئی ایک گوشہ بھی دوسرے سے کم نہیں. حضور علیہ السلام کی حسن اقدس کے بارے میں کسی عارف نے اور کسی عاشق نے کہا